كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا لاسٹ ٹائم ہم غزوہ بدر میں پڑھ رہے تھے، کیا پڑھا تھا ہم نے پچھلی دفعہ کا تھوڑا سا بتائیے؟ مبارزت جو کی تھی، جی مبارزت کس کس کے درمیان تھی؟ چچا چاد بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چاد بھائی نہیں تھے، عبیدہ بن حارث، جی اور ہاں، اور دوسری طرف سے کون تھا؟ عتبہ شیبہ، اور عتبہ کا بیٹا شیبہ ولید بن عتبہ. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ان میں عتبہ شیبہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کچھ؟ جو باغ میں تھے، ٹھیک ہے، باغ میں انہوں نے انگور دیے تھے، اور کچھ؟ نہیں انہوں نے نہیں کبھی حفاظت کی. عتبہ جو ہے نا، عتبہ کی بیٹی کون ہے کچھ پتا ہے آپ کو؟ عتبہ کی بیٹی کون ہے؟ ہند. اوکے، تو آپ یہ تھوڑا سا اس لیے یاد رکھیں گے جب ہم احد پڑھیں گے نا تو پھر تھوڑا سا آپ کو اس سے ریلیونٹ بات پتہ چلے گی کہ کیوں ہند کو اتنا غصہ کیوں تھا. ہند کا باپ، ہند کا بھائی، ہند کا چچا، ٹھیک ہے، تو تینوں قتل ہو گئے تھے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا ایک تو یہ بات سمجھ آئی، اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پیس ڈفس کے بارے میں پڑھا تھا، امن کی فاختائیں. کون تھیں وہ؟ کون تھے جو امن چاہتے تھے؟ عتبہ بھی چاہتا تھا، رائٹ یا نہیں؟ ہاں عتبہ بھی چاہتا تھا، اور کون تھا؟ ہاں بنو زارہ والے تو بیچ میں سے ہی چلے گئے تھے نا، اور کون تھا؟ مکسر آف لائن ہے. اچھا میں یہاں سے یون کر دیتی ہوں پھر انشاءاللہ. اور کون تھا؟ ابو سفیان تو وہاں پہ تھا ہی نہیں. جس نے جب بدر میں وہاں پہنچ گئے تو کس نے کہا تھا کہ بھئی نہ لڑائی ہو، نہیں چاہتا تھا؟ یہ امید ہے کہ اب آواز آ رہی ہوگی. حکیم بن حزام کا میں نے آپ کو بتایا تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ لڑائی ہو. کون تھا حکیم بن حزام؟ پہلے نام سنا ہے یہ کبھی؟ حکیم بن حزام، بھولتے جاتے ہیں آپ لوگ، ابھی ٹیسٹ دیا ہے. شاباش، حضرت ختیجہ اس کی پھپھی تھی، رائٹ، اور یہ تھا جو شیبے ابھی طالب میں کھانا وغیرہ پہنچانے کے لیے کوشش کرتا تھا، راشن بھیجتا تھا، وہ ہم نے پڑھا تھا. تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ کیا ہے. اب آپ کو تھوڑا سا یہ بھی یاد ہے کہ امیہ کیسے آیا تھا بدر میں؟ وہ آنا نہیں چاہتا تھا لیکن کس طرح اس کو لایا گیا؟ امیہ بن خلف، امیہ بن خلف کا یاد بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت بلال کا جو آقا تھا، ٹھیک ہے، اور عقبہ بن ابی معید، عقبہ بن ابی معید کون تھا؟ جس نے اوجھڑی پھینکی تھی. شاباش. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کون کون لوگ تھے جو کہ چاہتے تھے کہ امن ہو جائے، اور کون لوگ تھے جو بالکل چاہتے نہیں تھے کہ یعنی لڑائی نہ کی جائے، وہ جنگ چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے جنگ کو زیادہ اس کی آگ بھڑکائی جائے، اور ان کے اندر ٹاپ پہ کون تھا؟ ابو جہل تھا، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شروع کے اندر عتبہ نے نہیں چاہا تھا کہ جنگ ہو، لیکن اس کے بعد اس نے جب اس کو بہت غیرت دلائی تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھائی تھی مٹی کی، اور شاہت الوجوہ کہہ کے ان کی طرف ماری تھی، جس سے کہ उनके सब की आंखें जैसे अंधी हो गई थी। फिर हमने ये भी पढ़ा कि शैतान ने किस तरह रोल प्ले किया इसके अंदर काफरों को उभारने में, और आप देखें कि शैतान हिमसेल्फ कभी यानी जाहिर होके नहीं आता, हमेशा वो अपने चेले भेजता है, देखें ना उसके एजेंट्स हैं जिनसे वो दिमागों में भी डालता है। आप जैसे वो हमने हदीस भी पढ़ी हुई है कि अपना तख्त पानी के ऊपर लगाता है और फिर उसकी वो हदीस है ना, और वो फिर उसके अंदर सारी बात की एंड क्या है कि मियाँ बीवी में लड़ाई कराने में बहुत ज़्यादा खुश होता है, राइट। तो ये हमें शैतान का पता चला कि वो एवरी डे रिपोर्ट भी लेता है, यरहमकल्ला, कि रिपोर्ट भी लेता है अपने लोगों से कि तुम क्या करके आए हो और कितनी कामयाबी हुई है। अब यहाँ पे यानी इस कदर ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो गया, या वो उसने कहा मेरे तो हाथों से बात निकल रही है, तो वो खुद हिमसेल्फ यानी सुराखा की सूरत के अंदर यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और इसने खुद कहा कि मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम मुझे समझ लेना कि तुमने मुझे होस्टेज बना लिया और मुझे लेके तुम जंग में जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब इसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा उतरते हुए तो फिर उस वक्त ये भाग गया, और हमने लास्ट पढ़ा था कि रेड सी में जाके इसने छलांग लगा दी, यानी वे भागने भी फिर पलटा नहीं। और इसी से आपको पता चलता है ना कि क़यामत के दिन भी ये यही करेगा, कि क़यामत के दिन फिर ये कहेगा कि मैंने तो तुम्हें बस ऐसे ही सिखाया था। अभी देखें दुनिया में कहता है ना कि यानी मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ नहीं होता और कुछ नहीं, और इंसान से गलत काम करा लेता है, लेकिन वहाँ जाके फिर इसकी हकीकत खुलेगी कि वही काम करेगा जैसे कि बदर में हुआ था। और अब ये फर्स्ट टाइम यानी मैंने कुछ दिनों पहले ये देखा एक रिपोर्ट में कि सैटनिक वर्शिप जो हो रही है ये पहले कभी भी नहीं ऐसे होती थी। और उस उन्होंने बाकायदा उसका एक स्टैचू था, बहुत खुफिया तौर पे ये काम करते हैं क्योंकि इनको कोई यहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्रिश्चियंस भी इनके ख़िलाफ़ हैं। तो उन्होंने एक बुत बनाया था बहुत ही खौफनाक सूरत का, और कहा था कि ये सैटर्न है, और उसके सामने हो रहे थे और बहुत अजीबोगरीब हुलियों में थे। यानी आज ये भी वक्त आ गया कि इसकी पूजा की जाने लगी है। तो ये कैसा दोगला और कैसा ये बेवफा है कि अपने साथियों को भी छोड़ के चला जाता है जिनके साथ अभी इतना वफादारी के बातें कर रहा था। तो यही वो क़यामत के दिन करेगा। आज हम आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने और तो नहीं कोई चीज़ जो आप लोगों को जहन में आ रही है जो हमने पढ़ी? अच्छा, ये भी एक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफ़ें दुरुस्त की थी, सफ़ें बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम थी कि इस तरह की सफ़ें थी। फर्स्ट सफ़ के अंदर वो थे जो नेज़े जिन्होंने पकड़े हुए थे, सेकंड सफ़ में वो लोग थे जिनके पास तलवारें थी, और थर्ड में वो लोग थे जिनके पास तीर थे। तो इस तरह से लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ में, जैसे कि आज भी फ़ौजों को रोज़ में इस तरह से बड़े ऑर्गेनाइज तरीके के साथ चलाया जाता है, इसी तरह उस वक़्त वो थे। यहीं तक हमने ये सारी बात पढ़ी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो छप्पर सा बनाया गया था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, दुआ करते थे, फिर वापस आते थे, फिर लड़ते थे, फिर जाते थे, फिर दुआएं करते थे, फिर आते थे, फिर लड़ते थे। ये बात, तो अल्लाह का जिक्र किसी हाल में भी नहीं, यानी उससे ज़्यादा टेंस माहौल क्या हो सकता है। हम कहते हैं ना टेंशन के अंदर हमें कुछ नहीं समझ आती, लेकिन इससे ज़्यादा क्या टेंस माहौल होगा जिसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ अगर फरमा रहे हैं ना कि अगर आज मुसलमान ना कामयाब हुए, अगर आज हम शिकस्त खा गए, तो या अल्लाह तेरी इबादत करने वाला ज़मीन पे कोई नहीं रहेगा। यानी इससे आप अंदाज़ा करेंगे कितना टेंस माहौल था। और उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई की थी या नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़े भी थे लेकिन बार बार आके दुआएं भी कर रहे थे। अब आता है अबू जहल का कत्ल। अब अबू जहल का कत्ल पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इनको कत्ल ना किया जाए, और उनमें हज़रत अब्बास, बनू हाशिम और अबुल बुख्तरी था। अबुल बुख्तरी कौन था? हकीम बिन हज़ाम जब अपनी फूफी के लिए खाना भिजवाते थे, आपको याद है मैंने एक दफ़ा बताया था अबुल बुख्तरी भी अबू जहल ने देख लिया था, फिर उसने रोका था, फिर अबुल बुख्तरी ने हड्डी मारी थी उसके ऊपर और वो उससे बड़ा गुस्से में आया था। तो ये जो लोग थे जो, और शेबे अबी तालिब में जो मैसूर थे, जो बायकॉट का खात्मा कराने में इसका भी हाथ था, अबुल बुख्तरी का, आपने ये पढ़ा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कत्ल की ममानियत फरमाई थी क्योंकि जिन्होंने फेवर किया था इस्लाम को, हालांकि देखें ये काफिर थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी इनके लिए वो किया था। अब मैं थोड़ा सा आपको अबू जहल के पहले कत्ल का बता दूं कि कैसे हुआ था, फिर हम इंशाल्लाह इसे पढ़ेंगे तो और आपको पता चलेगा कि दो लड़के थे जो 16-17 سال کی عمر کے تھے. اب یہ بھی کتنی ایک بڑی بات ہے کہ ابو جہل اتنا نخوت اور غرور والا تھا اور اس کے قتل کے لیے دو لڑکے اللہ تعالیٰ نے اتنے ٹین ایجرز اس کے قتل کے لیے معمور کر دیے کہ ان کے ہاتھوں اس کا قتل ہوا تھا. ہوا کیا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ سارے جیسے اپنی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں, اس وقت دو لڑکے میرے رائٹ اور لیفٹ پہ تھے, تو ایک نے میرے سے پوچھا چچا جان آپ بتائیں گے کہ ابو جہل کون سا ہے. اب یہ دو انصاری لڑکے ہیں, یہ آتی ہے اس کے بارے میں روایت بھی, وہ آپ کو سنا دیتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں صف میں کھڑا ہوا تھا اور میں نے اپنی دائیں بائیں جانب دیکھا تو میرے دائیں بائیں انصار کے دو نوجوان کم سن لڑکے تھے, یعنی 16-17 ان کی ایج تھی. اس وقت میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میرے ارد گرد ان سے زیادہ طاقتور لوگ ہوتے. سلام. اچانک ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا, اے چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ اب یہ کیوں نہیں جانتے تھے کہ ابو جہل کون ہے؟ یہ انصاری تھے, ان کو تو نہیں پتا کہ وہ مکہ میں جو ابو جہل ہوتا ہے وہ کون ہے. میں نے کہا ہاں بھتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے, قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا جسم اس کے جسم سے اس وقت تک الگ نہیں ہوگا یہاں تک کہ یا میں مر جاؤں یا اس کو موت آ جائے. یعنی ان کو یہ تھا کہ یہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے, میں نے اس کو نہیں چھوڑا. کیا محبت تھی ان انصاری بچوں میں بھی, سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی, یہ لڑکا ایسی بات کر رہا. اچھا اب اس نے چپکے سے ہی بات کی تھی, پھر دوسرا لڑکے نے بات کی. اس نے مجھ سے کہا, ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی, کہ یہ ہی بات کہ ابو جہل کا آپ کو پتہ ہے؟ پھر فرمایا کہ ہاں مجھے پتہ ہے. کیوں تمہیں کیا اس سے؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے رسول کو تنگ کیا کرتا تھا, آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان پھر رہا ہے. جب صفیں پھٹی نا تو وہ سامنے نظر آیا کہ درختوں کے بیچ میں ہے, ادھر ادھر جا رہا ہے. ظاہر ہے اس کے ارد گرد تو اس وقت بڑے لوگ تھے, وہ بڑا سردار تھا, وہ کمانڈر تھا دوسری طرف کا. تو پتہ چلا کہ یہ وہ سامنے نظر آیا تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہے جس کا تم مجھ سے سوال کر رہے تھے. کہتے ہیں وہ دونوں نوجوان ایسے نکلے تیر کی طرح, اور وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے تو وہ صفوں کے اندر سے ایسے ایسے ہوتے ہوئے وہاں تک. اب دیکھو کوئی بڑا آدمی جا رہا ہو نا تو لوگ روکیں گے بھی کہ کدھر کو جا رہا ہے, اب یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے نکل گئے. اب ان میں ایک ہے معاذ اور ایک دوسرے میں آپ کو بتاؤں گی, معاذ اور ماؤز. اچھا اب کہتے ہیں کہ یہ معاذ جو تھے انہوں نے دوسری بیعت عقبہ میں بھی شرکت کی تھی. وہ وہاں پہنچے اور ظاہر ہے اتنی وہ لوگوں کے اندر تھا, انہوں نے چھلانگ لگائی ہے اور چھلانگ لگا کے ظاہر ہے اس کے اوپر تک تو نہیں پہنچ سکے, وہ تو اچھا بڑا آدمی تھا, تو اس کی ٹانگ کے اوپر انہوں نے تلوار ماری ہے جس سے اس کی ٹانگ ایسے ہو گئی کہ بالکل کٹ گئی سمجھ لیں. اب جب یہ اس کے بیٹے نے دیکھا اکرمہ, اکرمہ کے بارے میں جانتے ہیں, بہت دفعہ میں نے بتایا اکرمہ ابو جہل کا بیٹا, یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو اکرمہ آگے بڑھا اور اس نے معاذ کے بازو کے اوپر ضرب لگائی. اس نے جب دیکھا میرے باپ کے اوپر اس طرح اس نے حملہ کیا, اس نے بازو پہ ان کے ضرب لگائی ہے اور ان کا بازو جو ہے نا لٹک گیا, نہ بالکل کٹا اور نہ ہی ساتھ تھا, لٹک گیا.
لیکن یہ مسلمان تھا اس وقت ابو جہل کا بیٹا؟
نہیں, اکرمہ تو مسلمان نہیں تھا, اکرمہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے. ہاں تو معاذ بتاتے ہیں کہ یہ بازو میرے جسم سے لٹکا ہوا تھا اور کہتے ہیں اس کے بعد یہ جنگ میں واپس چلے گئے تو یہ بازو بار بار میرے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بازو کو اپنے پیر تلے دبایا اور الگ کر دیا اپنے جسم سے. اور یہ 17 ایئر کا بچہ اور ساری زندگی یہ ایک بازو کے ساتھ رہے تھے. اور حضرت عثمان کی خلافت کے وقت میں ان یہ فوت ہوئے تھے. دوسرا معوذ بن افرا, معوذ جو تھے یہ بھی پھر اس کی طرف بڑھے اور دیکھا کہ وہاں پہ ہے تو آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے بھی وار کیا. اور پھر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے قتل کر دیا ابو جہل کو، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے قتل کر دیا ابو جہل کو، تو دونوں بحث کر رہے ہیں، نہیں نہیں میں نے کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ، دونوں نے تلواریں دکھائیں تو دونوں کی تلواروں پہ خون لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہاں تم دونوں نے ہی مارا ہے اس کو. اور اس کے بعد یہ جو ماؤس تھے یہ تو شہید ہو گئے اسی جنگ میں، اور جو معاذ تھے ان کو پھر ابو جہل کا جو سارا سامان تھا وہ ان کو دیا گیا. لیکن ابو جہل ابھی آخری سانسوں پہ تھا، ابھی مرا نہیں تھا، کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود، پتہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہ یہ یمن سے تھے، چرواہے تھے یمنی، اور ان کی پنڈلیاں اتنی دبلی پتلی تھیں کہ ایک دفعہ درخت پہ چڑھے تو صحابہ کرام ہنسنے شروع ہوئے ان کی پنڈلیاں دیکھ کے، کتنی اتنی باریک باریک پنڈلیاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہنستے ہو میرے صحابی کے اوپر، خدا کی قسم اس کی یہ پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری وزنی ہوں گی اعمال. تو یہ عبداللہ بن مسعود جب انہوں نے دیکھا ابو جہل کو تو بھاری سانس لے رہا تھا، تو انہوں نے اپنا پیر ابو جہل کے اوپر رکھ دیا اس کے سینے پہ، اور فرمایا کہ تم مانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا. تو کہنے لگا کہ تم لوگوں کے ہاتھوں میرے سے زیادہ کوئی اور ہوگا عزت والا جو کہ تم نے قتل کیا ہو، میرے سے زیادہ بڑھ کے کوئی ہوگا؟ اور پھر پوچھا اس نے کیا نتیجہ نکلا جنگ کا؟ تو ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو فتح حاصل ہوئی. اب اس نے کہا او چرواہے تو نے بڑی اونچی جگہ پہ قدم رکھ لیا کہ میرے سینے کے اوپر تو نے رکھا ہے. تو پھر ابن مسعود نے اس کی تلوار لے کر پھر اس کا خاتمہ کیا تھا. اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ ابن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور کہا تو ابو جہل ہے نا. اس نے کہا کیا تیری قوم نے مجھ سے بھی بڑے کسی آدمی کو قتل کیا ہے؟ اور بخاری میں آتا ہے کہ ابو جہل میں ابھی بھی تھوڑی سی یعنی لائف تھی، اس کی ٹانگ پہ تلوار لگی ہوئی تھی لیکن ابھی بھی کچھ تھا. پھر ابن مسعود نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن تجھے اللہ نے ذلیل کر دیا ہے. اس نے کہا مجھے اس کی فکر نہیں ہے. پھر اس نے کہا کیا تمہاری قوم نے مجھ سے بھی بڑے کسی آدمی کو قتل کیا تھا؟ یا کہا کاش مجھے کسانوں کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا، یعنی تو کیا کسان اور چرواہا تیرے ہاتھوں میں، کاش کوئی بڑا آدمی کوئی سردار مجھے قتل کرتا. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ پھر میں نے اس کے اوپر اپنی تلوار ماری، اس کی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی مگر وہ اس سے کچھ نہ کر سکا، اور اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا، اور اس نے مجھ سے کہا تیری تلوار یعنی بالکل بیکار کند ہے، میری تلوار پکڑ لو اور جڑ سے میری گردن کاٹنا، یعنی نیچے سے کاٹنا کہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے. یعنی اتنا سخت تکبر تھا کہ مرتے وقت بھی فرعون جو تھا نا اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لایا، لیکن اس نے مرتے وقت بھی کہا کہ میری گردن نا نیچے سے کاٹنا کہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے. کہتے ہیں میں نے اس کی تلوار اس پر ماری اور اس کا خاتمہ کر دیا. اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں ابو جہل کا قتل. ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی. ادھر مسلمانوں کی صف میں عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد دو انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے. کیوں نہیں مطمئن تھے؟ کہ یہ اتنے ینگ بچے ہیں میرے ساتھ، تو اس سے بہتر تھا کہ کوئی طاقتور آدمی ہوتا تو مجھے سپورٹ ملتی. کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا چپکے سے کہ چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے. چپکے سے کیوں کہا؟ ہاں کہ میرے ساتھی کو نہ پتا چلے، مقابلے بازی تھی نا. اب مقابلہ ایسا ہے کہ کہیں اس کو نہ پتا چل جائے میں نے قتل کرنا. تو انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے. اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کی. اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے. انہوں نے دونوں کو اسے دکھلایا، دونوں جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر قتل کر دیا. اب انہوں نے تو ان بریف شارٹ کر کے بتایا نا کہ دونوں، مگر وہ ہی واز فار اوے، وہ مطلب گئے ہیں وہاں تک اور انہوں نے اس کو پہچان کے اور اس کو ایسے مارا ہے. एक ने पिंडली पर जरब लगाई और उसका पाँव यूं उड़ गया जैसे मूसल की मार पड़ने पर गुठली उड़ जाती, जैसे आप वो होते ना जैसे एक डंडा होता है उससे आप दाने को करते तो दाने ऐसे उड़ के जाते हैं, तो और दूसरे ने बुरी तरह जख्मी कर दिया और इस हाल में छोड़ा कि सिर्फ सांस आ जा रही थी। इसके बाद दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, दोनों का दावा था कि मैंने कत्ल किया, आपने तलवारें देखी और फरमाया कि दोनों ने कत्ल किया। ये दोनों जवान इफ्रा के बेटे माज और माऊज रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा थे। माऊज तो इसी गजवा में शहीद हो गए, अलबत्ता माज हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत तक बाकी रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं को अबू जहल का सामान दिया, जो उस ज़माने में जिसको कत्ल करता था ना उसका सामान उसको दिया जाता था। मार का ख़त्म हो गया तो लोग अबू जहल की तलाश में निकले। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे पा लिया, अभी भी उसकी सांस जारी थी। उन्होंने इसकी गर्दन पर पाँव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुस्वा किया ना। उसने कहा, मुझे काहे को रुस्वा किया, क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया उससे ऊपर भी कोई आदमी है? यानी जिसको तुमने मारा, अपने आप को कह रहा है कि जिसको तुमने मारा इससे ऊपर भी कोई आदमी है, मैंने किस बात का जलील होना। यानी कितना तकब्बुर, अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं। आपको पता है कि एक राई के दाने के बराबर भी जिसके दिल में तकब्बुर हुआ वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, यानी अपनी बड़ाई का एहसास। फिर बोला, काश मुझे किसानों की बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। इसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ आज फतह किसकी हुई? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल की। अबू जहल ने कहा, ओ बकरियों के चरवाहे, तू बड़ी मुश्किल जगह पे चढ़ गया, यानी मेरे सीने पे जो गर्दन पे खड़ा हुआ तो बड़ी मुश्किल जगह पे चढ़ गया। इसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद ने इसका सर काट लिया और खिदमत नबी में हाजिर किया। आपने फरमाया, अल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाह, सदक वअदा व नसर अब्दा व हज़म अल अहज़ाब वहदा। अल्लाह सबसे बड़ा है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा सारे ग्रोहों को शिकस्त दे दी। फिर फरमाया, ये इस उम्मत का फिरौन है। और ये थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है जो कि एक सही रिवायत के मुताबिक ये दो नौजवान माज बिन इफ्रा और माज बिन अमर बिन जमू थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज बिन अमर बिन जमू को अबू जहल का सामान दिया। लेकिन हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी ये तौजीह बयान की है कि हो सकता है कि पहले माज बिन इफ्रा और माज बिन अमर बिन जमू दोनों ने एक साथ हमला किया, इसके फ़ौरन बाद माऊज़ भी पहुँच गए। तो ये भी रिवायत में आता है कि दोनों माज थे और उन्होंने किया, और ये भी रिवायत में आता है कि माज और माऊज़ ये दोनों भाई थे, इफ्रा एक औरत थी उसके बेटे थे और इन्होंने कत्ल किया। तो इससे एक बात तो पता चली अबू जहल के खात्मे की। अब आप देखें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो टॉप थी ना सारी काफरों की, सरदारों की जो टॉप के सारे सरदार थे वो सारे इसमें कत्ल हो गए थे, और इसके अंदर एक नाम जो उमैया बिन खल्फ का, मेरा ख्याल यहाँ पे उमैया के बारे में नहीं आया इसलिए मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। अब उमैया बिन खल्फ, जैसे कि आप जानते हैं कि इसने क्या किया था हज़रत बिलाल के साथ, इस तरह से उनके ऊपर जुल्म व सितम किए थे, तो अल्लाह ताला ने कैसे इसको यहाँ पहुँचाया कि ये डर रहा था और नहीं आना चाहता था इस जंग में। ये पहले बात हुई थी क्योंकि इसको ये डर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी हुई है इसको कि जिस दिन तू मक्के से बाहर मुझे कहीं मिला तो फिर तू बचेगा नहीं, इसको ये यकीन था कि मैं बचूंगा नहीं, और इसी वजह से इसने बड़ी बहुत हीलो हुज्जत हीले बहाने किए कि मैंने नहीं जाना। लेकिन अबू जहल ने एक तो इसको बहुत उकसाया और उकबा बिन अबी मुईद को इसके पीछे लगा दिया, जिसका मैंने आपको बताया था कि वो परफ्यूम औरतों का ले जाके उसको कहा कि तुम ये लगा लो क्योंकि तुम तो औरत ही हो, तो यानी इतनी उसकी गैरत जगाई कि वो चल तो पड़ा। लेकिन अब क्या करता, जब वहाँ पे देखा कि काफरों को तो शिकस्त हो गई और लोग भाग गए हैं, तो अब इसके लिए तो बहुत ही वो हो गई कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। तो इसने ना वहाँ पे ऊंची ऊंची कहना शुरू कर दिया कि कौन है जो मुझे प्रिजनर बना ले, कैद कर ले, कैदी बना ले और मेरी मेरे लिए बहुत बड़ा फदिया मेरे लिए वसूल करे, रैनसम ले। अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे ना, जिनका अभी जिक्र आ रहा है, ये बहुत मालदार थे। आपको पता है मक्का में भी बहुत मालदार थे और अपना सारा माल वगैरह मक्का में छोड़ के आ गए हुए थे यहाँ पे आके। फिर ये वही है ना जिन्होंने कहा था कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो, मैं मतलब मैंने मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये अब्दुर्रहमान बिन औफ इसके बहुत अच्छे फ्रेंड थे क्योंकि ये वो भी बिजनेस मैन थे, ये भी बिजनेस मैन था, और जब इवन इस्लाम भी ले आए अब्दुर्रहमान बिन औफ تب بھی اس کے ساتھ تعلقات ان کے رہے تھے, اور یہ اس نے کبھی ان کو ٹارچر نہیں کیا تھا جس وقت وہاں پہ تھا, یہ مکہ میں بھی رہتے تھے عبد الرحمن بن عوف. اس کے بارے میں آتا ہے, یہ بھی بخاری میں روایت ہے, کہ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف, جو حضرت بلال کو جس نے بہت تنگ کیا تھا, اس سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ مکہ میں میرے مال و دولت کی حفاظت کرے, میں مدینہ میں اس کے مال و دولت کی حفاظت کروں گا. جب میں نے معاہدہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس نے کہا میں رحمان کو نہیں جانتا, رحمان کون ہے, تم وہی نام لکھو جو زمانہ جاہلیت میں لکھتے تھے. بہرحال میں نے اس سے معاہدہ کر دیا, لیکن جنگ بدر کے دن میں پہاڑ پر پہنچا تاکہ اس کو قتل ہونے سے بچا سکوں. اب کیا ہوا کہ اس نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا نا تو چلانے لگا کہ آؤ آؤ مجھے پکڑ لو, اور میری جگہ پہ, کیونکہ یہ بہت مالدار تھا نا, میری جگہ پہ بہت بڑا فدیہ لے لینا, مجھے پکڑ لو, مجھے پکڑ لو, مجھے قیدی بنا لو. اتنا یعنی بزدل تھا کہ اس کو یہ تھا کہ آج میری جان بچ جائے, کہ قیدی جو ہے. اچھا, اب جب انہوں نے اس کو قیدی بنا لیا, اس کو لے کر, اس کو پکڑ کے لے کر جا رہے تھے, اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو, تو کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال نے دیکھ لیا. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا ہوگا تو سوچیں وہ سارے دن جو مکہ میں تھے, جس میں اس شخص نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا, وہ کیسے آنکھوں کے سامنے آ گئے ہوں گے, اور کیسے ان کو لگا کہ آج انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, آج میں اس سے نپٹوں گا, یا یہ رہے گا یا میں رہوں گا. اب حضرت عبد الرحمن, اب یہاں پہ آتا ہے بخاری میں کہ حضرت بلال نے اس کو دیکھ لیا, وہ اس جگہ گئے جہاں انصار بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, یہ بعد میں بات ہوئی, بیچ میں آپ کو ڈیٹیل یہ بتا دوں کہ اب حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑو, اس کو میرے حوالے کرو, اور وہ کہہ رہے ہیں, ابھی دیکھیں آپ کو یہ پتہ نا, مال غنیمت یا قیدیوں کے بارے میں یا اس کے بارے میں کوئی احکامات نہیں اترے, یا جنگوں کے اصول, وہ تو سورہ انفال میں پھر اترے تھے نا, ہم نے جب سورہ انفال پڑھی ہے, وہ بدر کے بعد اتری تھی, تو ابھی کوئی احکامات نہیں ہیں, ابھی میدان جنگ ہے, ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں لے کے وہاں تک کیمپ تک اپنے, تو راستے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرے حوالے کر دو. اب عبد الرحمن بن عوف نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ میرا قیدی ہے, تم اس کو نہیں کچھ کہو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ اس کو امان دے ہی نہیں سکتے, کفر کے سردار کو تم امان دیتے ہو, اس کو امان دیتے ہو, یہ کفر کا سردار ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ سوچیں کہ عبد الرحمن بن عوف بڑی منت سماجت کر رہے ہیں کہ بھئی اس کو چھوڑ دو, میں نے اس کو قیدی بنا رکھا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب کیا ہوا, حضرت بلال کی آواز تو بڑی اونچی تھی, انہوں نے انصار کو آواز دے دی, اور کہتے ہیں کہ جہاں انصار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آواز دی, انہوں نے کہا اے انصار کے نوجوانوں, یہ امیہ بن خلف ہے, اگر آج امیہ بچ گیا نا تو میری نجات نہیں ہوگی, یعنی میں نہیں بچوں گا پھر آج اگر یہ بچ گیا. اب انصار کیسے جانتے ہیں امیہ کو, آپ کو پتہ ہے کہ انصار کے بچے بچے کی زبان پہ تھے جو حضرت بلال کے اوپر گزری تھی, وہ کہانیاں انصار کے بچے بچے کی زبان پہ تھیں, یعنی اتنی مشہور تھیں کہ ان کو کس طرح سے ٹارچر کیا جاتا تھا, تو وہ تو جانتے تھے کون تھا امیہ بن خلف, تو وہ دوڑے آ گئے, انہوں نے جب شور مچایا احد ان احد, ایک ہی نعرہ تھا نا, مسلمان لشکر کا ایک ہی نعرہ تھا احد ان احد, اور یہ بھی احد ان احد ہی کہتے تھے جب ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا. تو انصار آ گئے اور انصار ان کے ساتھ اب بات کرنے لگے, کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ جب مجھے یہ خوف ہوا کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے, تو میں نے امیہ کا بیٹا ان کے سامنے کر دیا تاکہ وہ اس کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائیں, انہوں نے اس کو قتل کر دیا, پھر انہوں نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا. امیہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا, جب وہ ہم تک پہنچ گئے تو میں نے اس سے کہا تم اونٹ کی طرح بیٹھ جاؤ, وہ اس طرح بیٹھ گیا, میں نے اپنا جسم اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ اس کی حفاظت کروں, یعنی ایسے کر کے نا اس کو کور کر لیا, یعنی وہ بیٹھ گیا اس طرح اور انہوں نے اس کو کور کر لیا, سمجھ آئی نا اونٹ کیسے بیٹھتا ہے. اب انہوں نے اس کو, وہ اب بڑا آدمی ہے, اب کیا تھا وہ جب آ گئے اب وہ مسلمان کو تو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن انہوں نے پوک کرنے شروع کر دی تلواریں یہاں سے یہاں سے یہاں سے, اس کے اندر عبد الرحمن بن عوف کو بھی لگی, وہ بھی زخمی ہوئے, بلکہ وہ بات تک بتاتے تھے کہ یہ زخم مجھے امیہ کو بچانے میں لگے ہیں, یعنی انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں آج اس کو چھوڑیں گے. انصار بھی آ گئے اور حضرت بلال بھی, اور انہوں نے اتنا وہ تلواریں چلائیں حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا. ان میں سے ایک کی تلوار میری ٹانگ پر بھی لگی اور حضرت عبد الرحمن بن نوف ہمیں اپنے پیر کی پشت پہ پیر کے پیچھے اس زخم کا نشان دکھایا کرتے تھے، یہ بخاری میں ہے۔ اس طرح امیہ کا خاتمہ کیا، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس جنگ میں بہت سارے رشتہ دار آمنے سامنے ہوئے، اور یہ اتنے قریبی رشتے تھے، جیسے ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں، ان کا باپ جو تھا وہ بہت اسلام کا دشمن تھا، اور وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے تو میں اپنے بیٹے کو قتل کروں گا، اور یہ جہاں پہ اس کو دیکھتے تھے وہاں پہ اس کو اوائڈ کرتے تھے۔ لیکن آخر کار ایک جگہ ایسی آئی کہ پھر باپ نے حملہ کیا، اور ان کی باپ کے ساتھ جو جنگ ہوئی تو باپ ختم ہو گیا، اور بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیسا آدمی ہے، اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ تو اس کے اوپر سورہ مجادلہ کی آخری آیات نازل ہوئی تھی، آپ پڑھیے گا ان آیات کو، کہ یہ ایمان والے ایسے ہیں کہ ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے تو دوسری طرف اب ان کے چاہے باپ ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بھائی ہوں، چاہے خاندان والے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جیسے ایمان کو لکھ دیا ہے، لکھ دیا ان کے دلوں کہ انہوں نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے باپ ہیں، بیٹے ہیں، چچا ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ عتبہ کا بیٹا، عتبہ تو آپ سمجھ آ گئی ہے یا نہیں، یاد رکھیں یہ نام جو مبارزت میں آگے آیا تھا، جس کا بھائی اور بیٹا ساتھ تھے، یہ تین لوگ آئے تھے نا، عتبہ کا دوسرا بیٹا مسلمانوں کی طرف تھا، ابو حذیفہ، اور ابو حذیفہ کے سامنے ان کا باپ، بھائی، چچا، تینوں اس کے سامنے ختم ہو گئے۔ کتنی ایک بڑی بات ہے۔ اور جب عتبہ نے کہا تھا کہ اپنے میں سے کوئی ہمارے نسب کے مطابق، ہمارے حسب نسب کے مطابق کوئی لے کر آؤ، یہ کیا انصار کو بھیج رہے ہو، تو ابو حذیفہ کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا دیا تھا۔ یعنی کہاں باپ بیٹا ایک ساتھ آمنے سامنے، خود اپنے طور پہ اپنے اوپر یہ رکھ کے دیکھیں کہ کیسے انسان کے خون کے رشتے پیچھے ہو جاتے ہیں جس وقت دین کی بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم کی طرف بھیجا تھا جس میں بہت تعصب تھا، بہت پریجڈس لوگ تھے، یعنی اپنے قبیلے کے لوگوں کو اتنا ڈیفینڈ کرتے تھے کہ ایک قبیلے کا آدمی نے دوسرے قبیلے والے کو اگر تھپڑ بھی مار دیا نا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیتے آرام سے نہیں بیٹھتے تھے، اور کہاں باپ بیٹا قبیلے والے کا بھی نہیں چھوڑتے تھے، اس کو نہیں اسپیئر کرتے تھے، باپ بیٹا سوچے، بھائی بھائی، چچا بھتیجا۔ اسی لیے تو عتبہ نے کہا تھا کہ یہ تمہارے اپنے ہیں، تب ابو جہل نے کہا تھا یہ اس لیے ڈر کے نا، اس کا بیٹا ہے نا دوسری طرف، اس نے کہا نہیں میں دکھاؤں گا آپ کو کہ مجھے نہیں پروا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اسلام لانے کے بعد کیا ان کی یعنی بالکل کایا پلٹ گئی کہ اسلام کی خاطر ایک نے اپنے باپ کو قتل کیا، کسی نے اپنے بیٹے کو، کسی نے اپنے بھائی کو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا، اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے قریبی رشتے تھے۔ اور اس کے بعد ابو حذیفہ کی بھی آپ کو بات بتا دوں، ظاہر ہے یہ انسان تو تھے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس کو قتل نہیں کرنا، حضرت عباس نے بھی کسی کا خون نہیں کیا تھا، لڑائی میں اس طرح اپنے آپ کو یعنی حوالے کر دیا تھا بالکل، اور بنو ہاشم کو نہیں کرنا قتل، اور ابو البختری کو قتل نہیں کرنا، تو انہوں نے کہہ دیا، ایک بات ان کے منہ سے نکل گئی، اور وہ یہ بات تھی کہ اچھا یہ اپنے خاندان کا تو کہہ رہے ہیں کہ میرے خاندان کو نہ مارو، اور ہماروں کو مروا رہے ہیں، یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی۔ انسان انسان ہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو بلایا، فرمایا یا ابا حفص، حفصہ کے باپ یعنی یہ ان کی کنیت، یا ابا حفص، یہ دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اب نبی کے چچا کے منہ پہ تلواریں ماری جائیں گی؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ منافق ہو گیا، مجھے زیادہ دے میں اس کا سر اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے بجائے اس کو بلا کے کہنے کہ تمہاری کیسے جرت ہوئی کہ تم نے یہ کہا یہ کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ان کو بتائی اور حضرت عمر گئے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کس کی کیا پوزیشن ہے. حضرت عمر گئے اور ان کو سمجھایا بجھایا. یہ اس کے بعد اتنا ریگریٹ کرتے تھے کہ یہ ایک کلمہ جو میری زبان سے نکل گیا, اب جب تک مجھے شہادت نہ مل جائے میں اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دوں اور اللہ تعالیٰ میری جان قبول کر لے, اس وقت تک میں اپنے آپ کو بے خوف نہیں سمجھ سکتا. یعنی اتنی توبہ بھی کی لیکن کہتے ہیں جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں اللہ کے راستے میں تب تک میں بے خوف نہیں ہو سکتا. تو پھر ان کو جنگ یمامہ میں ان کی شہادت ہوئی تھی, لیکن دیکھیں ایک بات جو منہ سے نکل گئی بس. اور اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح فرشتوں نے اس کے اندر جو پارٹیسپیشن کی تھی, ان کی پارٹیسپیشن کے بارے میں بھی بہت ساری روایت آتی. میں نے جیسے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ فرشتوں نے کیسے امامے پہنے ہوئے تھے اور کس طرح ان کے زرد اور سبز رنگ کے امامے تھے. اور یہ بھی آتا ہے کہ جن کو فرشتوں نے قتل کیا تھا وہ اور جن کو انسانوں نے قتل کیا دونوں میں بہت ڈفرینس تھا. حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کے ہاتھوں قتل کیے ہوئے کافر الگ پہچانے جاتے تھے, ان کی گردنوں کے اوپر تلوار کے وار تھے اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب تھی, ہر ضرب ایسی تھی جیسے آگ سے جلی ہوئی ہوتی ہے, اتنا ڈفرنس تھا. فرشتے قتل کرتے تھے اور کافروں میں ان کی ضرب کی علامت صاف ظاہر تھی, یعنی صاف نشانی سے پتہ چل رہا تھا وہ جگہ آگ سے جل جاتی تھی. اور فرشتوں نے نہ صرف یہ کہ قتل کرنے میں مدد کی بلکہ بہت ساری جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ قیدی بنانے میں بھی مدد کی تھی, قید بھی کیا تھا لوگوں کو. جیسے ایک جگہ آتا ہے صائب بن ابی حیش اسدی حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بیان کر رہے تھے, بعد میں بہت حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے بیان کیا کہ بخدا مجھے کسی انسان نے گرفتار نہیں کیا تھا, اس وقت یہ کافر تھے نا بعد میں مسلمان ہو گئے, مجھے کسی انسان نے گرفتار نہیں کیا تھا. ان سے پوچھا پھر کس نے گرفتار کیا, انہوں نے کہا جب قریش نے شکست کھائی تو میں نے بھی ان کے ساتھ شکست کھائی, مجھے سفید رنگ کے ایک لمبے آدمی نے گرفتار کیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا اور اس نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا. عبد الرحمن بن عوف آئے تو انہوں نے مجھے بندھا ہوا پایا اور عبد الرحمن لشکر میں اعلان کر رہے تھے کہ اس آدمی کو کس نے گرفتار کیا, تو کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے مجھے گرفتار کیا, حتیٰ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابن ابی حویش تم کو کس نے گرفتار کیا ہے, میں نے کہا میں نہیں جانتا اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو بتانا پسند بھی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فرشتوں میں سے ایک کریم فرشتے نے گرفتار کیا ہے, اے ابن عوف اپنے قیدی کو لے جاؤ. تو عبد الرحمن بن عوف مجھے لے گئے. صاحب نے کہا کہ میں نے ایک عرصے تک اس بات کو چھپائے رکھا اور اپنا اسلام قبول کرنے تک مؤخر کرتا رکھ گیا, حتیٰ کہ جب مسلمان ہوئے تو تب بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا بدر. اسی طرح حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی جب گرفتار کیا گیا تو یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک ایسے انصاری لے کر آئے ان کو جو کہ خود اتنے دبلے پتلے تھے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ گرفتار کر کے لا سکتے ہیں. اور جب وہ لے کر آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ ان کو کس نے گرفتار کیا, تو حضرت عباس خود فرمانے لگے کہ مجھے ایک بڑا خوبصورت ایک نوجوان تھا جس کو میں نے نہیں کبھی دیکھا اور وہ سفید اور سیاہ رنگ کے گھوڑے پہ سوار تھا اور وہ مجھے گرفتار کر کے لایا. اب یہ انصاری کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیسے, کیونکہ حضرت عباس جو تھے نا بہت ٹال تھے, آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو وہ کرتا بھی پورا نہیں آ رہا تھا اور عبداللہ بن ابی کا کرتا ان کو دیا گیا تھا کفن کے لیے, سوری کفن کے لیے نہیں, جس وقت ان کو قید کر کے لایا گیا تھا تو عبداللہ بن ابی سے کرتا لیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیسے اس کے اوپر قابو پایا حضرت عباس پہ, تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایک آدمی نے میری مدد کی ہے اور میں نے اس کو آج سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا کہ وہ کہاں چلا گیا کون تھا. تو فرشتے قید بھی کر کر کے لا رہے تھے اور مار بھی رہے تھے اور ان کی مار کا کیسے آپ سمجھ آئے کہ کس طرح پتہ چلتا تھا یہ فرشتے نے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایسے تھے جیسے کہ کوڑا کسی نے چہرے پہ مارا ہے تو چہرہ ہی پھٹ گیا, इस तरह से। और एक आदमी कहा कहता था कि एक मुसलमान कहते हैं, हज़रत अपने अब्बास कहते हैं कि बदर के दिन एक मुसलमान एक मुशरिक के पीछे दौड़ रहा था जो उसके आगे आगे था, इतने में उसने अपने ऊपर से एक कोड़े की आवाज़ सुनाई दी उसको और एक घोड़ सवार की आवाज़ सुनाई दी। और फिर अचानक ही उसने अभी मारा भी नहीं है मुसलमान ने, तो वो दूसरा मुशरिक गिरा पड़ा और उसकी गर्दन उड़ी हुई है या उसके चेहरे के ऊपर जर्बे और उसका जिस्म नीला पड़ा होता था, ये हाल होता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर होके वो उस अंसारी ने बताया कि मैंने तो ऐसे देखा, तो आपने फरमाया तुमने सच कहा, ये तीसरे आसमान के फरिश्ते थे जिसने ये मारा। और ये भी कहा जाता है कि उस दिन उनके फरिश्तों के जो अमामे थे वो, यानी जो पगड़ियाँ थी वो उनके जो थी ना ये कंधों के दरमियान ऐसे लटक रही थी और उनका रंग सब जर्द और सुर्ख था और उनके घोड़ों की पेशानियों के ऊपर पट्टियाँ बंधी हुई थी। उन्हें लोगों ने भी ये भी देखा। और एक और रिवायत में आता है, अबू रहम गफारी अपने चचा के बेटे से रिवायत करते हैं कि मैं और मेरा चचाजाद बदर के कुएं पर खड़े हुए थे, जब हमने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों की तादाद कम है और कुरैश की तादाद ज़्यादा है, तो हमने कहा जब दोनों लश्करों का मुकाबला होगा तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा के लश्कर पर हमला करेंगे। फिर हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके असहाब की बाएँ जानिब जाके देखा और हम कह रहे थे ये तो कुरैश के लश्कर का चौथाई है। जिस वक्त हम मुसलमानों के लश्कर की बाएं जानिब जा रहे थे तो एक बादल ने आकर हमको ढांप लिया। हमने उस बादल की तरफ नज़र उठा के देखा तो हमें मर्दों की और हथियारों की आवाज़ें सुनाई दी और हमने सुना एक शख्स अपने घोड़े से कह रहा था हज़ूम आगे बढ़ो, और हमने सुना कि वो कह रहे थे ठहरो पीछे से आओ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब उतरे, फिर इनकी तरह एक और जमात आई, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। फिर जब हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब की तरफ देखा तो वो कुरैश से हमें दुगने नज़र आए और मेरा चचाजाद तो फौत हो गया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह से हुआ कि यानी ये भी कहा जाता है कि जिब्राईल अलैहि सलाम के साथ 500 फरिश्ते उतरे हैं और मीकाईल अलैहि सलाम के साथ 500 फरिश्ते उतरे हैं। और इसी तरह हकीम बिन हज्जाम, इन्होंने कोशिश की थी ना कि सुलह हो जाए किसी तरह, बाद में इस्लाम ले आए, उस वक़्त इस्लाम नहीं लाए हुए थे, ये वही हैं जिनकी पुप्पी हज़रत खदीजा है। तो कहते हैं कि मैंने उस दिन देखा आसमान एक स्याह चादर से ढका हुआ है, उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आसमान से कोई चीज़ उतर रही है, यानी इतने फरिश्ते उतर रहे थे जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद की गई और इसी वजह से शिकस्त हुई और ये फरिश्ते थे। अल्लाहु अकबर। तो ये सारा इस चीज़ का था। आगे देखते हैं यौमुल फुरकान, फैसले का दिन, ये मारका कुफर और ईमान का मारका था। जाहिर है कैसे कुफर और ईमान का मारका था, आप खुद देख लें कि एक तरफ कौन है, अबू जहल है, शैतान है, सबसे बड़ा तो अबू जहल से भी ऊपर शैतान है, फिर अबू जहल है, उतबा, शैबा, उमैया, कितने कितने, उकबा बिन अबी मोई, ये कितने बड़े बड़े इनके लोग हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, तो फिर जाहिर है कुफर और इस्लाम का मारका, हक और बातिल के दरमियान जंग थी। तो देखिए ना दोनों का वेटेज देखिए कि कितना है, इधर कुफर के सरदार, दूसरी तरफ ईमान के रखवाले। तो उसमें अब ऐसी जगह पे ये एक मारका कुफर और ईमान का मारका था। इसमें आदमी ने अपने चचा से, बाप ने अपने बेटे से, भाई ने अपने भाई से और कराबतदार ने अपने करीब तरीन लोगों से जंग की। हजरत उमर ने अपने मामू आस बिन हिशाम को कत्ल किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुर्रहमान का मुकाबला किया। यह कहा जाता है कि ये अपने बेटे के आमने सामने आते थे। अब्दुर्रहमान कहते हैं बाद में मुसलमान हुए थे ना, तो कहते हैं बाद में कि अब्बा जान उस बदर वाले दिन कई दफ़ा आप मेरी तलवार की ज़द में आए लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। फरमाया लेकिन अगर तुम मेरी तलवार की ज़द में आते तो मैं तुम्हें ना छोड़ता। ये तो ये آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا اس وقت حالات تھے، کیسے ایک باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہو کے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مقابلے پہ تھے، اور یہ رشتے کی نہیں تھی جنگ، یہ ایمان اور کفر کی جنگ تھی۔ اسی لیے دیکھیں کہ مومن کے لیے رشتہ پرائیورٹی نہیں رکھتا، لینڈ پرائیورٹی نہیں رکھتی، قبیلہ پرائیورٹی نہیں رکھتا، کیا پرائیورٹی رکھتا؟ ایمان، سب سے اوپر ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو قریبی رشتے سے بھی زیادہ آپ میرے قریبی ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی رشتہ نہیں ہمارے درمیان، چاہے خون کا رشتہ کتنا ہی قریبی ہو۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا حال دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کا حال دیکھ لیں، اور صحابہ کرام کا تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیا اس جنگ میں کہ ہمارے لیے فرسٹ پرائیورٹی پہ کیا ہے۔ اور یہی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہر چیز سے آگے ایمان ہے، کتنے قریبی رشتے ہمارے آگے آ جائیں۔ تو یوں ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا، اور مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قید کیا، یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا، فرق کرنے والا دن، پتہ چل گیا کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ، یعنی بدر کا دن 17 رمضان المبارک کا۔ تو پھر ہمیں بدر کے دن کی کتنی اہمیت پتہ چلی کہ یہ جو 17 باقی چیزوں کو بہت مناتے ہیں اور بہت پتہ ہے، لیکن یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 17 رمضان کے دن کیا ہوا تھا اور کتنی بڑی چیز تھی یہ مسلمانوں کے لیے، اور کیوں اس کی اتنی زیادہ سگنیفیکنس ہے۔ فریقین کے مقتولین، اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، اب اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اور 6 مہاجرین ہیں ان میں اور 8 انصار ہیں، انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا، اور ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں، اب بھی ان کی قبریں بدر کے میدان میں ہیں موجود، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہید کو بہتری کیا ہے کہ وہیں دفنا دیا جائے۔ اب پتہ ہے اس کو دو غسل وغیرہ دینا نہیں ہوتا، انہیں کپڑوں میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ تو یعنی کتنے کم مسلمان شہید ہوئے، جبکہ جو کافر ہیں ان کے مقابلے میں مشرقین کے 70 آدمی مارے گئے، اور کہیں آتا ہے 73، کہیں 74 کی بھی تعداد آتی ہے، تو اتنے تو کافر اس میں مرے۔ اچھا، اس میں ابو البختری کا بھی آپ کو ایک بتا دوں بات، کہ ابو البختری کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اس کو بھی قتل نہ کرنا، لیکن جب ایک انصاری نے کہا، اس کے مقابلے میں آیا اور اس نے کہا کہ میں مجھے یہ حکم ہے کہ تمہیں قتل نہ کیا جائے، تو تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا میرے ساتھی کا کیا بنے گا، اس کو بھی امان دو۔ نے کہا نہیں، مجھے اس کا حکم نہیں آیا کہ آپ کے ساتھی کو بھی امان ملے گا۔ اس نے کہا تو پھر میں نہیں یہ کر سکتا کہ قریش کی عورتیں کل کو تانا دیں گی کہ دیکھو اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے ساتھی کی جان کو گنوانا گوارا کر لیا، میں تو نہیں یہ کر سکتا۔ اب وہ لڑا اور وہ مارا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے۔ اور ان میں 70 قید ہوئے، لیکن 2 لوگ قید کے ہوتے ہوئے بھی مرے، ایک تو امیہ بن خلف تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا عقبہ بن ابی معید۔ یاد ہے نا عقبہ بن ابی معید کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور یہی وہ تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدعا کی ہوئی تھی، تو یہ اتنا ڈر رہا تھا آنے سے کہ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب اس کے خاندان والوں نے بھی غیرت دلائی کہ بھائی لوگ ہمیں تانا دیں گے، تم نہیں گئے، ایسا ہے تمہارے لیے جو تیز ترین اونٹنی ہے نا وہ تمہارے لیے ہم کرتے ہیں انتظام اس کا، تاکہ اگر کوئی بھی خطرہ ہو تو تم فوراً بھاگا نا۔ اب ہوا کیا کہ وہاں پہ وہ جو اونٹنی تھی وہ بھاگ گئی، اور یہ وہیں پہ میدان جنگ میں کھڑا رہ گیا، اور یہ مارا گیا۔ تو یہ بھی مارا گیا تھا، یہ وہ تھے جو بدترین دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو مسلمانوں میں یعنی ہم نے دیکھا 14 مسلمان شہید ہوئے، لیکن قید کوئی نہیں ہوا، یہ آپ کو اب فیکٹس لکھنے چاہیے۔ اور کافروں کے اندر 70 کافر مارے گئے، اور 70 کافر جو ہے وہ قید ہو گئے، یعنی جو ان کا تقریباً 15% ان کے لوگ یعنی مارے گئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر سر باوردہ قسم کے لوگ تھے، یعنی سردار قسم کے، ایلیٹ اوپر کے، ان میں سے 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے خبیص کنویں میں پھینک دیے گئے۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جیسے بتایا گیا کہ 3 روز تک بدر میں قیام فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 3 دن تک ہم یہیں رہیں گے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیوں؟ پھر سے نا وہ پلٹ کے آ جائے, سب کو پتا چل جائے کہ دیکھو ہم یہاں پہ ابھی تک ان کا انتظار کرتے رہے ہیں. فتح اور شکست, کون فاتح ہے اور کس کی ہار ہوئی, کس کی شکست, تو یہ سب کو واضح ہو جائے. کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں, وہ تو بھاگ گئے, ایسے بھاگے کہ واپس ہی نہ پلٹے. تو اس سے پتا چلا کہ کون ہے جو اوپر ہے, اپر ہینڈ کس کا, یہ یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک بدر میں قیام فرمایا. اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی مڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے. یہ آپ کو میں بات بتا دوں کہ یہ جو ان کے لاشیں بھی تھے جو کافروں کے تھے, کافروں کے لاشیں تھے, ان کو بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا. آپ دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں کتنا پیارا سبق دیا ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کو دیکھیں ایک کافروں کے ہیں, کیا مصیبت پڑی ہوئی کہ 70 لوگوں کو اب کھینچ کھینچ کے لایا جائے اور ان کو کچھ کیا جائے, وہیں پہ چھوڑ دو جانور کھائیں ان کو, ان کی لاشیں سڑیں اور گلیں اور دھوپ وہاں پہ گرمی کتنی ہوتی تھی, تو اس کے اندر غلطی سڑتی رہتی. لیکن نہیں, ان کو بھی لا لا کے گھسیٹ گھسیٹ کے ایک ویران کنویں کے اندر ڈالا گیا اور پھر اوپر سے اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی, یعنی جتنے بھی ان کے تھے لوگ. ہاں ایک آدمی تھا جس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی اور جس کو یہ کنویں کا یعنی یہ ایک قبر ہی ہو گئی نا, وہ بھی نصیب نہیں ہوئی, اور وہ امیہ بن خلف تھا. جب اس کو پوک کیا گیا نا, نیچے اتنا پوک کیا گیا اور وہ وہیں پہ اس کی موت ہو گئی. اب اس کو اٹھاتے تھے تو اس کی نا لاش جھڑنا شروع ہو جاتی, تو اس کو انہی پتھروں کے اوپر, وہ پتھر تھے نیچے, انہی پتھروں کے اوپر رہنے دیا گیا اور اس کے اوپر اور پتھر ڈال دیے گئے. آپ سوچیں کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کرتا تھا, ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا, گرم پتھر, اور اب تجھے اللہ نے دو پتھروں کے درمیان ہی تو رہے گا اور اس میں ہی جب وہ پتھر گرم ہوں گے تو سوچیں کہ کیا اس کا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بعض دفعہ دکھا دیتا ہے مقافات عمل, بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انجام دکھا دیتا ہے. انہوں نے اس نے ایسا کیا تھا تو اللہ نے دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیا کہ حضرت بلال کے ساتھ جو اس طرح کا کرنے والا تھا اسی کو اس طرح دفنایا گیا. اب اس یہ جو سارے لوگ تھے ان کو اس طرح سے کر دیا گیا, اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو باقاعدہ ان کی قبریں بنی اور ان کو وہاں پہ دفنایا گیا. لیکن جاتے وقت لوٹتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ لیا جس میں اس کنویں کی طرف سے گزرتے ہوئے گئے, اور جب اس کنویں کی طرف سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی اس کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ بھی ساتھ ہیں, اور ان سرداروں کا نام لے لے کر پکارا, اے فلاں کے بیٹے فلاں, جیسے عمر بن حشام, جیسے عتبہ بن ربیعہ, جیسے شیبہ, جیسے اور جو بھی سردار تھے, امیہ بن خلف, فرماتے جاتے اور فرماتے جاتے, کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی, کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے پا لیا, برحق پا لیا. حل وجدت ما وعد ربکم حقا, کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. اب حضرت عمر نے کہا, اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے, یعنی مردوں سے, آپ ان کو کیا پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو, یعنی وہ بھی اتنا ہی سن رہے ہیں جتنا تم سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سنوا رہا ہے نا, لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے. کتنی بڑی حسرت ہے کہ آج جواب نہیں دے سکتے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوا دیا اب, تاکہ یہ ہمیشہ کی ذلت میں, ہمیشہ کی رسوائی میں, ہمیشہ کے ریگریٹ میں رہیں کہ کاش ہم بھی مان لیتے. یہ کتنی بڑی حسرت ہے, اور اتنے بڑے بڑے سردار دیکھو کیسے پڑے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سردار کا نام لے کر یہ فرمایا. ہم یہیں تک کرتے ہیں, پھر آگے انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کیا ہوا مکہ اور مدینہ میں, جب یہ خبریں پہنچیں تو پھر کیا ہوا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ درود شریف آپ سنتے ہیں.